السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوه، وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. اس وقت کے حالات کے تناظر میں اکثر و بیشتر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے تعلق سے ہے، اور اسرائیل اور امریکہ اور ان کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کے ظلم کے خلاف بات کسی درجے میں کی جا رہی ہے جو آج بھی کرنا مقصود ہے. البتہ آج کی نشست میں اسلامی اخوت، بھائی چارہ، امت کا درد اور امت کا احساس رکھنا، اور اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں پر آنے والے مصائب یا مشکلات یا آزمائشوں کا درد محسوس کرنا، اور جو بس میں ممکن ہے ان کے لیے کرنا، ایک تو اس بات کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے. دوسرا، جب ہم ظلم کے خلاف بات کریں تو ظلم کی جو اپوزٹ بات ہے وہ عدل ہے. اور گزشتہ دنوں پاکستان بھر میں تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان کا بلکہ مسائل کیا اور ان کا اصل حل کیا ہے، وہ نفاذ عدل کی بات ہے. اس تعلق سے ہم نے کراچی کے خطابات جمعہ میں بھی اور یہاں لاہور کے خطابات جمعہ میں بھی ظلم کسے کہا جاتا ہے، عدل کسے کہا جاتا ہے، اور عدل فرد سے لے کے اجتماعی طور پر کہاں کہاں مطلوب ہے، تفصیل سے ہم نے کلام کیا تھا. اس ظلم کے خلاف بات ہونا اور عدل کے لیے گفتگو کرنا، یہ پاکستان کے تناظر میں بھی ضروری ہے. اس پر بھی اشارتاً کچھ بات کرنا مقصود ہے. ساتھ ہی پڑوسی ملک افغانستان میں جو اس وقت حالات ہیں اور شدید زلزلوں کے نتیجے میں وہاں بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں متاثرین ہیں، ان کے تعلق سے بھی ان کی جو امداد ہم کر سکتے ہیں، اور حکومت پاکستان کو جو ایک اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بالخصوص، اس کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور گزارشات ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ تعالی جو اس وقت کا اصل مسئلہ ہے، فلسطین کا معاملہ، وہاں کے مسلمانوں کا معاملہ، ان کے تعلق سے کلام تو پچھلے خطاب جمعہ میں کراچی میں بھی ہم نے کیا، اسی طرح کراچی، لاہور، اسلام آباد کے پریس کلب پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، وہاں بھی تفصیلاً کلام ہو چکا. اسی کا ایک خلاصہ جو کرنے کے کام ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں آخر میں بات ہمارے سامنے آئے. پہلی بات تو بہت معروف ہے، یعنی اسلامی اخوت کا معاملہ. قرآن حکیم کی معروف آیت ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 کہ ان نبل مؤمنون اخوا، کہ سارے کے سارے اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ دین کی تعلیم ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے نتیجے میں امتی ہونے کے ناطے ہمارا ایک رشتہ ہے. گو کہ ہمارا دین جانوروں تک کے حقوق بیان کرتا ہے، مگر انسان کو شرف دیا گیا تو انسانی خدمت، انسانوں کے کام آنا، یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ گو مسلمان بھائی یا بہن ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملتی ہے، عمارت مضبوط ہوتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جڑ کر اس عمارت کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ تعلیمات ہم سب کے علم میں ہیں. بالفعل کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہمیں معلوم، سگے بھائیوں کے درمیان معاملات کیسے ہیں، رحمی رشتوں کا معاملہ کیسا، یہ ہم سب جانتے ہیں. معاشرتی سطح پر آج رویے کیسے، کچھ بیان کرنے، مرثیے کہنے کی حاجت نہیں. اور عالمی سطح پر مسلمانوں کا درد محسوس کرنا بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے. تو ہمارا طرز عمل یا کئی لوگوں کا طرز عمل غلط ہے تو وہ غلط ہے. اس غلط ہونے کی بنیاد پر اصولی تعلیم کو نظر انداز تو معادلہ نہیں کیا جا سکتا. اصولی تعلیم تو سامنے رہے اور اس کا چرچا کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا اور دوسروں کو کرانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں معروف ہے کہ تمام کے تمام اہل ایمان ایک جسم واحد, ایک جسم کی مانند ہیں. اور جیسے جسم میں آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے, اسی طرح اگر امت کے ایک طبقے میں, ایک حصے میں, ایک علاقے میں مسلمانوں پر مصیبت آئے تو ساری امت کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں, آپ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا واقعی ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں یا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کے لاشیں, عورتوں کے لاشیں, بوڑھوں کے لاشیں, جوانوں کے لاشیں, پوری کی پوری عمارات جو ہیں وہ بلڈنگز اڑا دی گئی ہیں. اور اصل صورتحال تو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہزاروں گھر مسمار ہو گئے ہوں, تباہ ہو گئے ہوں, اور فیگر رپورٹ کی جا رہی ہو کہ جناب 2800 شہادتیں ہوئی ہیں, یہ کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک گھر میں دو تین افراد بھی اگر رہتے ہوں اور ہزاروں گھروں کو اڑا دیا جائے تو یہ تعداد کہیں سے 2000-2500 بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو اصل تو اللہ جانتا ہے, مگر جتنا سامنے آیا ہے, اپنے آپ سے میں پوچھوں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میرے آنسو اور آپ کے آنسو بھی نکلے, کوئی دل کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوئی, کوئی احساس ان کا درد بھی ہم نے محسوس کیا ہے, یہ تو محسوس کر سکتے, کرنے کے کام تو بعد میں آ جائیں گے. تو درد تو محسوس کریں, ورنہ کون سے امتی ہم ہیں اور کیا امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان امت مسلمہ کے سامنے. یہ وقت تو گزر جائے گا, مشہور جملہ ہے, یہ وقت تو گزر جائے گا مگر میرا اور آپ کا بھی تو امتحان ہے. اگر غزہ کے مسلمانوں کا, مظلوم مسلمانوں کا امتحان ہے تو یہ پوری امت کا بھی تو امتحان ہے. امت کھڑی کدھر ہے؟ امت کا رسپانس کیا ہے؟ امت کا ریئیکشن کیا ہے؟ امت کر کیا رہی ہے؟ تو پہلا تو سوال اس درد کو محسوس کرنے کا ہے. یہ امت پناہ, ہمارے بزرگوں کے الفاظ ہیں, بڑا پیارا لفظ ہے امت پناہ, امت کا درد محسوس کرنا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو ہم اپنے امتی ہونے کے دعوے کے بارے میں ذرا ری وزٹ کر لیں, غور کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آج کسی کی کسی دنیاوی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے, اللہ کل قیامت کی تکالیف میں سے اس کی کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک ایک مسلمان اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. تم آج اپنے کسی بھائی یا بہن کی حاجت کو پورا کرنے میں لگو, اللہ تمہاری حاجات کو اپنے ذمے لے کر ان کو پورا کرنے کے لیے لگ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کیا دنیا میں سوشل ویلفیئر کا درس دے گی؟ کیا دنیا خدمت خلق ہمیں سکھائے گی جو ہم مرعوب ہو کر دین دشمن اور اسلام دشمن اور انسانیت کے دشمنوں سے کچھ سیکھنے کے لیے مرعوب ہو کر سیکھتے رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کل بندے سے پوچھے گا, حدیث قدسی ہی ایک اعتبار سے اللہ بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا, میں بیمار تھا تو نے میرا علاج نہ کروایا, دوا نہ فراہم کی, اور میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا. بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے, تجھے بھوک اور پیاس اور علاج یا بیماری یا لباس کا کیا معاملہ, کیا اس کی حاجت تجھے؟ اللہ فرمائے کہ نہ, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, میرا فلاں بندہ بے لباس تھا, میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا, اگر تو نے اسے پلایا ہوتا, اگر تو نے اسے لباس دیا ہوتا, اگر اس نے تو نے اس کی دوا کا اہتمام کیا ہوتا تو مجھے پا لیتا. یہ ہے خدمت خلق کا وہ تصور جو اللہ کا دین عطا کرتا ہے. اللہ اپنی رضا کو, اپنے مل جانے کو اپنی مخلوق کے ساتھ اسے سلوک سے جوڑ کر اپنے پیغمبر کے ذریعے بات مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معاملہ ہمارے اپنے شہر ملک میں بھی ہوگا, جو اس وقت کے معاشی جبر کے معاملات ہیں, یہ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کا بھی ہوگا, اور ایک فوری نوعیت کا بڑا معاملہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا بھی ہوگا, وہ بات آگے آئے گی. مگر اصولی بات کیا ہے, یہ درد اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے, یہ فکر اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے, ان کی تکلیف کو محسوس تو کریں, اور جو ہمارے بس میں ہے وہ آگے بات آئے گی تھوڑی انشاءاللہ تعالی, وہ اپنا حصہ ہم اس میں ڈالنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں جی مشکل بڑے حالات ہیں, معاشی جبر بھی ہے, میں مانتا ہوں اسی طرح بڑی معاشی مشکلات بھی, میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں, لیکن جب ہمارے گھر میں بھی کبھی ہارڈ ٹائمز آتے نا، ایمرجنسی کی کیفیات آتی تو معمول کی چیزیں بدل جاتی ہیں. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھر کا کوئی فرد ہاسپٹلائز ہو جائے تو سارے گھر کا اسکیجول بدل جاتا ہے. تو ہنگامی حالات کا معاملہ شریعت میں بھی مختلف ہوتا ہے، ہنگامی حالات کے اعتبار سے احکام بھی مشکل ہوتے ہیں. تو آج اگر جو تو واقعتاً معاشی جبر کے تحت بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ہم اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں، کوئی گوشہ ایسا ملے گا جہاں ہمارا خامہ خاں کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے. دو کھانوں سے بھی زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، ہم تو چھ چھ مرتبہ کھا لیتے ہیں. ایک آدھ دفعہ کا تھوڑا سا کم کر کے کچھ دن دیکھیں گے نا، تو کچھ نہ کچھ مظلوموں کی مدد کے لیے نکل آئے گا. یہ اسپرٹ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. کیوں؟ میں اتنا مکلف تو فوراً، یعنی ذمہ دار اکاؤنٹیبل تو فوراً ہوں جتنا میری وسعت اور کیپیسٹی ہے، وہ تو میں کر ڈالوں. اس نہش پر سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو ایمان والوں کی یہ شان بھی رکھتا ہے ہمارے سامنے، بڑی بات ہے وہ. تو سورہ حشر میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ بہرحال یہ خطاب جمعہ میرے اپنے تنظیم کے رفقاء بڑے پیمانے پر سنتے، کچھ اور احباب بھی، صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہم نے اپنے گھر میں پچھلے 10 دن میں 6 مرتبہ کلام کیا ہے اس فلسطین کے مسئلے پر، افغانستان کے مسئلے پر. بچے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، ہم نے بچوں سے طے کروا لیا کہ نومبر کی پاکٹ منی نہیں ملے گی اور وہ جائے گی ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد میں، چاہے وہ چھوٹا بچہ 100 روپے کیوں نہ دے رہا ہو، اور طے کروا کے اٹھے ہم الحمدللہ. یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہے جی. اصلا میں اپنے رفقاء سے کہہ رہا ہوں، میں ان کا امیر ہوں، ان کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے کہ اس نہج پر سوچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. اور آگے کو ہم نے اخراجات سوچ رکھے ہیں، تو شادی بیاہ کے موقع پر کوئی 5-5 6-6 کھانا کھلانا کو فرض نہیں، اور 200-250 لوگوں کو بلانا بھی کوئی لازم نہیں ہے. کم کر لیں گے بہت کچھ نکل آئے گا. اس انداز سے سوچیں، کوئی کسی درجے میں نسبت تو آئے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند کیوں نہ ہو. اور یہاں ضروریات کو تو کم کرنے کی میں بات ہی نہیں کر رہا، بعض مرتبہ ضرورت سے آگے اور بعض مرتبہ لگژریز کے معاملات اور بعض مرتبہ بلا وجہ کے خرچے. اللہ کے بندو، یہ تو تھوڑا غور کر لیا جائے تو بہت کچھ مالی تعاون کے لیے بھی ہم کر سکیں گے. البتہ مالی تعاون کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، وہ بات آگے چل کر آ جائے گی انشاءاللہ. یہ تو اصولی بات آج یاد دہانی کے اعتبار سے، امت کا درد محسوس ہونا، امت پناہ ہمارے اندر ہو، یہ اسپرٹ ہوگی تو واقعتاً کو امتی کہلانے کے مستحق ہوں گے، اور کل واقعتاً محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شفاعت بھی ہمیں میسر آئے گی. جب آج ہم خدمت کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کو دینے کی بات کر رہے ہیں، اپنا کم کر کے دوسرے کو دینے کی کسی درجے میں بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن ہم تو اپنے معاشرے میں ظلم دیکھتے ہیں، ظلم امریکہ بدماش بھی کر رہا ہے، اس کے الائٹ فورسز بھی کر رہی ہیں، یہ ممالک کر رہے ہیں، اسرائیل بھی کر رہا ہے. مگر ہم نے چند جمعوں میں ماضی میں بات کی، ماضی قریب میں جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا، ظلم تو ہم اپنے معاشروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، دفاتر میں بھی ہو جاتا ہے، اداروں میں بھی ہو جاتا ہے، اور عدالتوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور ریاست کی سطح پر بھی ہو جاتا ہے. یہ ظلم تو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں نا، یعنی کہ بعض اشرافیہ کے لوگ ہوں، ان کے اگر عدالتوں میں کیسز لگیں تو فوراً کاروائی ہوتی. ہائی اپس ہوں، سیاست دان ہوں، یا مالدار ہوں، یا اشرافیہ کے طبقے کے لوگ ہوں، ان کے کیسز تو فوراً لگ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں فیصلے بھی آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ملعونوں کے بارے میں، جنہوں نے گستاخیاں کی ہوتی ہیں، راتوں رات فیصلے بھی آتے ہیں اور ملعونوں کو پاکستان سے باہر بھی بھگا دیا جاتا ہے. اور اس ملک کی جیلوں میں پسنے والے، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، پرانی بات ہے، 10-15 سال پرانی بات، جیمنائل جو بچوں کی جیل ہوتی ہے، وہاں جو ظلم جا کر دیکھا کہ 12 سال کے بچے کو ریڑی لگانے والے کو، 10 سال کے بچے کو ریڑی لگانے والے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور کوئی کاروائی نہیں. اور 15 سال پرانی بات تھی، 1000 روپے کا جرمانہ اگر یہ دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس قدر ظلم. اور ریڑی لگانے پر تقاضا کیا تھا؟ پولیس والے مانگتے 300 روپے روز کا 15 سال پہلے، کہا میں 200 کما نہیں سکتا، 300 دوں گا کہاں سے، وہ بچے کہہ رہے ہیں. تو یہ ظلم تو ہمارے ہیں نا. تو ایسے تو کتنے پس رہے ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، کتنے ایسے جن کے کوئی کیسز نہیں اور ان کو اٹھایا گیا گھروں سے، وہ صحافی ہوں، وہ سیاسی کارکن ہوں، یا ادروائز کچھ لوگ ہوں، بعض دینی اجتماعیتوں کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے بارے میں سنوائی کوئی نہیں ہے. وہ کیا جانور ہیں؟ ان کا جینے کا حق نہیں، باہر سے بلا لیا جائے، مفرور بھی کوئی ہو، عدالت نے اس کو مفرور ثابت کیا ہو، اور دوسری عدالت قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بیل بھی دے دے، یہ تو ہم تازہ ترین دیکھ رہے ہیں. اندر کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جو باقی کسی قیدی کو نہیں دی جا رہی، یہ ظلم نہیں ہے؟ بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے قانون الگ ہے، یہ ظلم تو ہم کر رہے ہیں. باقی ہم بات کرتے ہوئے آئے، سارا بوجھ ٹیکسز کا عوام پر ڈالا جائے اور اشرافیہ سے کچھ وصول نہ کیا جائے، جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے پرکس کو، بینیفٹس کو کم نہ کیا جائے، ان سے کوئی وصولی نہ کی جائے، کرپشن کرنے والوں کو نہ پکڑا جائے. یہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ یہ فلسطین میں نہیں ہو رہا، یہ افغانستان میں نہیں ہو رہا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہم نے تو بڑی اعلیٰ بات ابھی شروع میں رکھی، ہم تو مسلمان ہیں، امتی ہیں، امت کا درد ہونا چاہیے، ہم تو دینے والے بنے نہ کہ چھیننے والے لوٹنے والے، ہم عدل کی بات کرنے والے بنے نہ کہ ظلم کرنے والے. تو یہ عدل اس پاکستان میں بھی کرنا ہے، یہ خدمت انسانی اس پاکستان میں بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمارے ہائی اپس کو، ہمارے مقتدر طبقات کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور جو واقعات حکمران ہیں ان کو بھی اللہ یہ عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افغانستان پڑوسی ملک ہمارا، رشیا نے پہلے ظلم و ستم کیا تھا، امریکہ بدماش وہاں پر آ گیا تھا، 40 برس کی تاریخ کم و بیش، اور ہم نے اپنے دروازے کھولے تھے، اور الحمدللہ لاکھوں افغانیوں کو ہم نے اپنے ملک میں آباد کیا تھا. ہاں اگر کوئی غیر قانونی طور پر آباد ہو گیا تو یہ تو ہماری ریاستی مشینری کے فیلیور کا معاملہ ہے، مگر ہم نے لاکھوں کو رکھا. ضمناً ایک بات بھی سوچ لیجئے گا، یورپ چیمپئن بنتا ہے حقوق انسانی کا، یورپ چیمپئن بنتا ہے کہ جناب ہم حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مہاجرین کی سب سے زیادہ تعداد مسلمان ملکوں میں آباد ملے گی، بشمول ترکی اور بشمول پاکستان. ہماری نگاہیں نہیں جاتی اس طرف، چیمپئن وہ بنتے ہیں اور لاکھوں کو اللہ کے فضل سے اکوموڈیٹ مسلمانوں نے کی الحمدللہ، چاہے وہ شام کے مہاجرین ہو ترکی میں یا افغان مہاجرین ہو پاکستان کے اندر. تو ہم نے برسوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. اب ہماری حکومت نے کچھ فیصلہ کیا، اب کیا ہے یا باہر والے کروا رہے ہیں، گمان تو یہی ہے کہ ظالم جو وہاں سے گئے وہ بیٹھیں گے تو نہیں، وہ اور ظلم کرنا چاہیں گے اور ٹینشن دینا چاہیں گے اور مصیبت میں ڈالنا چاہیں گے افغانستان کے مسلمانوں کو. چلو وہ تو ظالم ہیں، کافر ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو دل بڑا کرنا چاہیے، ہاں اگر ان میں سے کوئی غیر قانونی طور پر آباد ہیں تو آپ فیصلہ کیجئے، لیکن فیصلہ کیجئے عدل کا، اور ان کو مہلت دیجئے کہ وہ مناسب وقت میں جا سکیں یا ان کی رجسٹریشن کر لیں اور ان کو قانونی طور پر اپنے ملک میں اکوموڈیٹ کر لیں. اور اگر بھیجنا ہی پڑ رہا ہے تو افغانستان کے طالبان کی حکومت کو آن بورڈ لیں، فیسلیٹیٹ کریں، ظلم تو نہ کریں. جناب 1 نومبر کو کوئی نظر نہیں آنا چاہیے، اخبار میں آنا شروع ہو گیا، 15 دن رہ گئے، 14 دن رہ گئے، رہ جائیں گے آگے جتنے بھی دن باقی ہیں. تو ہم تو کسی کو کرائے پہ گھر یا دکان دیتے ہیں تو اس کو بھی اتنا امیڈیٹ نوٹس تو نہیں دیتے نا، کو 3 مہینے 6 مہینے پہلے بتاتے ہیں. گھر بھی کسی کو دیا تو 5 افراد کی فیملی کو موو کرنا بھی ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے، بڑا چیلنج ہوتا ہے. یا لاکھوں کو آپ سرحد پار کرانا چاہیں گے اور ایسی بے وقوفی کی حرکت کریں، نکل جاؤ 1 مہینے کے اندر، ورنہ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، نہیں، دل بڑا کرو. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم نے ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کی مدد کی تھی. ہاں ان میں سے اگر کوئی مجرمانہ کاروائیوں میں مصروف رہے یا مبتلا ہیں تو قانون کے مطابق کاروائی کرے. میں کراچی رہتا ہوں، کراچی میں تو کراچی کے لوگوں نے لاشیں گرائے ہیں، تو یہ کسی ایک اسپیسیفک نسل یا قوم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، قاتل ہوں گے، چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، مختلف نسلوں سے تعلق ہو سکتا ہے. تو مجرمین کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، قانون کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے. کراچی کے بڑے بڑے ٹارگٹ کلرز کو پکڑا، 22 ہزار جو بڑی ذمہ داریوں پر ٹریولنگ کے دوران ملتی میں، جناب ہم نے اتنے ہزار پکڑ لیے ٹارگٹ کلرز، 6 ہزار. میں نے کہا آپ نے 6 کو بھی نہیں لٹکایا، 6 ہزار میں سے میں 600 کی بات بھی نہیں کرتا، 6 تو ہوں گے جینون قاتل. 6 کو لٹکا کر اگر 1 ہفتہ دکھا دیا جاتا تو اس کے بعد کس قدر لوگوں کو عبرت ہوتی. تو قوانین یعنی مجرم تو اور بھی موجود ہیں، سب کے خلاف اکراس دا بورڈ کاروائی کریں پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہوں، مگر ادھر طالبان کی حکومت کو سیٹل ہونے کا موقع ملنا چاہیے. اور ہم تو برسوں سے کہہ رہے ہیں، شروع دن سے کہہ رہے ہیں، ہم نے اگر کبھی غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور اس ملک کی سرحد حوالے کی ظالموں کے، اور انہوں نے جہاں کے ہزاروں پروازیں اڑا کر ہمارے لاکھوں بھائیوں کو شہید کیا اور لاکھوں کو اپاہج کیا، یہ ہم نے ظلم کیا تھا، اس کی تلافی کرو، سجدہ صحف کرو اور آگے بڑھ کر طالبان افغانستان کی حکومت کو قبول کرو. اللہ ہمیں یہ جرت مندانہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا دینی اخلاقی تقاضا بھی ہے. اس تعلق سے تو حکومت سے ہمارا مطالبہ، البتہ فوری نوعیت کا معاملہ، وہاں پے در پے جو زلزلے شدید آئے ہیں اور وہاں بھی بہت سارے لوگ متاثرین میں شامل ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچوں کی طرح ہیں. ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب یہ مظلوموں کا تذکر آتا ہے نا، تو یہ آج بڑے آرام سے 100, 200, 500 امیجز ہم دیکھ لیتے ہیں، 30, 40, 50 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، اور یہ شاید ہمارے لیے یوز ٹو ہو جانے والی بات ہو گئی. ورنہ اپنے بچوں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں. ہم، میں خدا کی قسم عرض کروں، ہم دعا میں دعائیں تو مانگتے ہیں اللہم انصر اخواننا واخواتینا، میں تو ایڈ کروں واطفالنا، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی مدد فرما. کبھی ذرا اپنے بچوں کا سوچ کر بھی تو سوچ لیں، اپنے گھر کے بوڑھوں کا سوچ کر سوچ لیں تو اندر سے کچھ آئے گا. تو کوشش کریں کہ جو ان زلزلہ متاثرین کی مالی امداد ہو سکتی ہے، اس تعلق سے یعنی افغانستان کی بات عرض کر رہا ہوں، تنظیم اسلامی نے اپنا کوئی فنڈ قائم نہیں کیا. خوش قسمتی یہ ہے کہ کراچی میں ان کا ایک کونسلیٹ آفس موجود ہے اور وہاں باقاعدہ اس کا رابطہ نمبر بھی موجود ہے اور ان کا خوش قسمتی سے ایک بینک اکاؤنٹ بھی موجود ہے. تو ہم نے اپنے رفقائے تنظیم کو تو اس کی انفارمیشن دے دی ہے، احباب بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی وہاں ڈپازٹ کرائیں اور جو آپ ڈپازٹ کروا رہے ہیں انہی سے رابطہ کر کے کنفرم کر لیں. بس ہم نے شیئرنگ کی ہے، اپنا حصہ ڈالیں گے اور جو رفقائے تنظیم اور احباب، تو یہ ایک ہی ہے رابطہ ہمارے پاس افغانستان کے تعلق سے، آفیشل ان کا کونسلیٹ آفس کراچی میں ہے، ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. آپ میں سے جو چاہے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے یہ کام، اپنے تئیں اس کام میں حصہ ڈالیں اور اپنے بچوں سے بھی کروائیں. یہ بچے بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ تربیت کا ذریعہ بنے گا. یہ افغانستان کے تعلق سے، کچھ اور پہلو بھی ہیں افغانستان کے تعلق سے، وہ بعد میں کبھی انشاءاللہ رکھیں گے. اب آ جائیے فلسطین کا معاملہ. پچھلے چند دنوں کے اندر جو کچھ ہوا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارے کرنے کے کاموں کا ذکر میں اس وقت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی. باقی یہود کی تاریخ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر اسلاف امت نے بھی اس کو بیان کیا ہے، بہت سے اداروں نے، جیسے ہمارے ہاں ماضی میں ہمارا ندا خلافت جو ویکلی پرچہ ہے الحمدللہ شائع ہوتا ہے، اس میں بھی ایک فلسطین نمبر ماضی میں ہم نے شائع کیا تھا. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے چینلز پر، ویب سائٹ وغیرہ پر وہ دستیاب ہو جائے، اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا شمارہ ندا خلافت کا آئے گا، ندا خلافت کا ویکلی ہمارا میگزین شائع ہوتا ہے، اس میں بھی فلسطین کے بارے میں خاصی معلومات ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو یہ موضوع ہے، یہود کی تاریخ قرآن پاک بیان کرتا ہے، یہود کی دشمنیاں رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں اور پھر ان کی حرکتیں پوری تاریخ میں، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. فلسطین کی اہمیت، سرزمین انبیاء ہے، وہاں نبی مکرم علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے، وہیں قبلہ اول مسجد اقصا موجود، وہیں قبۃ الصخرہ جہاں سے حضور معراج پر تشریف لے گئے وہیں حضور نے امامت فرمائی. یہ جو برکتوں والی زمین، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ہم نے کیا بھی ہے، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارے کر رہا ہوں. پھر یہ اسرائیل جو ملک ہے، کس طرح غاصبانہ طریقے پر، ظالمانہ طریقے پر وجود میں آیا، یہ ہسٹری بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے. یہ بیان بھی ہو رہی ہے ہمارے مختلف خطبات میں، اور انشاءاللہ دیگر جو بھی اویلیبل ڈیٹا ہوگا وہ پہنچتا رہے گا اور لوگ بھی بیان کریں. اچھی بات ہے کہ کس طرح برطانیہ کے زیر تسلط بالفور ڈکلریشن 1917 کے نتیجے میں یہود کو یہاں پر لا کے غاصبانہ طریقے پر آباد کیا گیا مسلمانوں کی سرزمین پر، اور 1948 میں کس طرح امریکہ بدماش نے یو این او کے ذریعے بدماشی کے طور پر اس کو قبول کروایا. ایک صاحب نے بڑا اچھا مضمون لکھا چند دن پہلے، انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین کے مطابق کسی خطے کو ریاست قرار دینے کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، وہ تین ہیں. نمبر ایک، وہ خطہ وہ ہو جو کسی کے قبضے میں ہو، اختیار میں ہو، اس کے پاس ہو تو کوئی ریاست بن سکتی ہے. نمبر دو، اس کی کوئی معین حدود ہونی چاہیے، اور نمبر تین، اس معین حدود میں رہنے والوں کو شہریت دینی چاہیے. اسرائیل کا معاملہ ہے، پہلے میں عرض کر چکا، ظالمانہ بدماشی کے طور پر وجود میں آنا، قابض ہوئے، زمین تو نہیں تھی ان کی، مسلمانوں کی تھی. نمبر دو، حدود کوئی معین نہیں ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ نیل سے فرات تک ساری ہماری سرحدیں گریٹر اسرائیل ہم بنا کر رہیں گے، اور گریٹر اسرائیل میں مدینہ شریف تک پہنچنے کا بھی ان کا پورا پلان ہے، جو آج کے عرب ممالک کے لوگوں کو پتا تو ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. آگے ذکر آ جائے گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. 34 ملکوں کی فوج بھی انہوں نے تیار کی تھی اپنی بادشاہتیں بچانے کے لیے. خیر، تو حدود کوئی معین نہیں ہے. فرات کہتے ہیں نیل سے لے کے فرات تک سارا ہمارا ہے، اسرائیل کہتا ہے ہمارا ہے. اور نمبر تین، وہ کہتے ہیں یہودی دنیا میں کہیں بھی آباد ہے، یہودی دنیا میں کہیں بھی آباد ہے، وہ اسرائیل کا شہری ہے. تو عالمی قوانین جو دنیا نے طے کیے ہیں اس پر بھی یہ پورا نہیں اترتا. باقی تفصیل اپنی جگہ پر ہے. تو بتائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں. آگے ذکر میں نے اشارتاً کرنے کے کاموں میں کرنا ہے آپ کے سامنے، پڑھیں ان چیزوں کو، یہ تفصیلات دستیاب ہیں الحمدللہ. تو یہود کی تاریخ اور فلسطین ہمارے لیے کیوں اہم ہے، اقصا کیوں ہمارے لیے اہم ہے، کیوں وہ برکت والی زمین ہمارے لیے اہم ہے، اس کے فضائل کا بیان ہونا چاہیے. اسی طریقے پر اسرائیل جس طرح غاصبانہ طور پر قبضہ اس نے کیا، یہ بھی بات بیان میں لائے ہم اور آنی چاہیے. اسی طرح امریکہ کس قدر بدماشی کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے. وزرا جا کے بیان دے رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور صدر امریکہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. کراچی کے ایک اخبار نے آج کیپشن لگایا ایک بچی کی تصویر دکھا کر، بی ای ذنب قتلت، اور اسرائیلی اور امریکی صدر کو ہاتھ ملاتے ہوئے دکھایا. ان ظالموں کا ظلم دیکھیں، بحری بیڑا لا کے کھڑا کر دیا، اور عالم کفر کا یہ امام امریکہ برطانیہ دھڑلے کے ساتھ. وہ ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے، ہمیں بتانے والے کہ دنیا بڑی مشکلات میں ہے، امریکہ چلے جاؤ گے امریکہ جنت ہے، یو کے میں سیٹل ہو جاؤ گے یو کے جنت ہے، وہاں بڑی حقوق انسانی کی پاسداری کی جاتی ہے، وہاں کتے بلیوں کے لیے بھی حقوق ہوتے ہیں. اگر ایک گھر میں ایک درخت میں ایک چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا، آپ ہٹا نہیں سکتے اس کو، آپ کو لوکل اتھارٹی کو بتانا پڑے گا، وہ آپ کو پرمیشن دے گی، ان کے خاص لوگ آئیں گے تو وہ چڑیا کا گھونسلہ اتار کر لے کے جائیں گے. دنیا کو یہ کتے بلی جانوروں کے حقوق بتانے والے، جن سے ہم مروب ہو گئے ہماری بہت بڑی تعداد، آج ان کے مکرو چہرے ہمارے سامنے ہیں. اس منافقت کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے. یہ آزمائش بہت سارے اعتبارات سے ہے، صرف غزہ کے ہمارے بھائیوں کی آزمائش نہیں، یہ پوری امت کی آزمائش ہے. امت اندھی تو نہیں ہو گئی؟ اور امت کہاں کھڑی ہے، ظالموں کے ساتھ یا مظلوموں کے ساتھ؟ یہ سب بتانے کی ضرورت ہے، اس پر کلام ہونا چاہیے. اب آئیے میرے اور آپ کے کرنے کے کام. الحمدللہ پچھلے چند دنوں میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور دیگر اور لوگوں کی طرف سے بھی آئیں، پوری امت کا درد ہے ہمارا مشترکہ، اس پر آواز بلند کرنے کا معاملہ اور کرنے کے کاموں کو ریکمینڈ کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے. میں نے کچھ اپنی یادداشت سے باتیں لکھی ہیں، تقریباً 15 بن رہی ہیں مختصراً. پہلی بات، دعا کا اہتمام. ہر مسلمان دعا کر سکتا ہے؟ مسجد میں آنے والے حضرات ہو، جو باجماعت جمعے میں ہمارے خواتین بھی آتی ہیں، اور جو عام طور پر خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، وہ بھی اہتمام کر سکتی ہیں، بچے کر سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کر سمجھا کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، گو کہ دوا بھی ضروری ہے، مگر بعض لوگ دعا کا رد کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے زد کہاں تک پڑتی، بس دعائیں کرتے رہو گے. تو یاد رکھیے گا، رسول اللہ علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے، اور سورۃ النساء کی آیات کا نزول بھی ہوا، مشہور آیت آیت نمبر 75 ہے، تم اللہ کے راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے بوڑھے بچوں اور عورتوں کے لیے. تو رسول اللہ ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں، 4 یا 5 ہجری کی بات ہے، آپ تشریف لے گئے 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کی فتح کے تعلق سے. تب تک حضور نے کیا کیا ہے؟ دعائیں کی ہیں، اللہ فلاں بن فلاں مکہ میں مظلوم، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما. تو آپ اور میں دعا تو کر سکتے ہیں، یہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی میں خصوصی دعائیں قنوت نازلہ کے عنوان سے اللہ کے رسول نے کی. ظالم اور جابر قسم کے کفار کے لیے ایک ایک مہینے تک قنوت نازلہ کا حضور نے اہتمام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کئی روایات ہیں اور ان کو بعض حضرات نے جمع بھی کر دیا. تو قنوت نازلہ کے عنوان سے مسنون دعاؤں کی کتاب میں آپ کو دعائیں ملیں گی، معروف جو الفاظ ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وہ بھی اسی کے ذیل میں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، وہ بھی اسی کے ذیل میں، اللہم اہلک الیہود والنصارى والمجوس الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وشتت شملہم والقی فی قلوبہم الرعب. یہ الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں یہ مختلف روایات کے اندر ہیں. شرعی یا فقہی رائے کے طور پر احناف کے ہاں با جماعت فجر میں اس کا اہتمام، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں تمام نمازوں میں اہتمام. تو اپنی اپنی رائے پر عمل کریں اور نمازوں کے علاوہ بھی دعائیں کریں. یہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. التحیات کی صورت میں بیٹھے تب دعائیں مانگیں, سجود میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, اور جب با جماعت نماز ہو تو اپنے اپنے فقہی مسئلہ کے مطابق باواز بلند اس دعا کا اہتمام اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. نمبر دو, نماز کا اہتمام. قرآن پاک کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. جی یہ امت فجر میں نہ اٹھے تو مظلوموں کے لیے کہاں سے کھڑی ہوگی بھائی؟ تو ایک تو فرض نماز ہے, یہ اس کے علاوہ بات ہو رہی. نماز مستقل وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کی مدد کو متوجہ کرنے کا. تو نوافل کا بھی اہتمام کریں, سجدوں کو طویل کر دیں, ان میں بھی دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. نمبر تین, معصیت یعنی گناہوں کو چھوڑنا. بڑے بڑے خطابات ہو جائیں گے, یہ باتیں کم ملیں گی. کیوں؟ گناہ چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. تقریر ہم کر لیں گے, بیانات ہم دے دیں گے. او بھائی تقریر بھی کرو, بیان بھی دو, احتجاج بھی کرو, آواز بھی بلند کرو, گورنمنٹ پہ حکومت پر پریشر ڈالو, امت کے حکمرانوں کو غیرت بھی دلاؤ. ٹھیک ہے, یہ بھی تو ساتھ کام کرو. تیسری بات, گناہوں کو چھوڑنا کیوں؟ اللہ کی مدد سرکشوں, باغیوں, نافرمانوں کے لیے نہیں. قرآن پاک سورہ نحل آخری آیت, ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے, مدد ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں, گناہوں کو چھوڑنے والے ہوں. اور ہمارا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ساری امت کھڑی کی گئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کے لیے, اور 57 مسلم ممالک, 2 ارب مسلمان کم و بیش, ایک خطہ زمین دنیا کو نہیں دکھا سکتے کہ آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین, اس کی برکات. آج امت ذلیل کیوں ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کرنے کی وجہ سے. ہمارے استاد بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مجرم نمبر 1 عرب ہیں جن کی زبان میں قرآن پاک موجود ہے مگر انہوں نے اللہ کی شریعت نافذ نہیں کی. اور مجرم نمبر 2 ہم مسلمانان پاکستان ہیں جنہیں اسلام 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 کا نعرہ لگا کر اس مملکت کو حاصل کیا مگر ہم نے دین قائم نہیں کیا. تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, مگر سب سے بڑا گناہ, سب سے بڑا جرم, ہم نے اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا, اس کو غالب و نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری. نمبر 4, اشارتاً بات آئی, یہود کی تاریخ, اسرائیل کی تاریخ, فلسطین کی تاریخ, اس کا مطالعہ بھی ہو, بیانات میں بھی بات آئے, جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو استعمال کیا جائے, گھر والوں کی بھی تربیت کی جائے. نمبر 4 یہ. نمبر 5, اپنے بچوں میں شوق شہادت پیدا کرنا اور اپنے بچوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنا. جیسے ایمان کی ایک کرن حضور پر ایمان کے نتیجے میں امتی کے دل میں ہوتی ہے, جہاد کا جذبہ بھی اس ایمان کا حاصل ہے. کہیں نہ کہیں وہ کرن ڈورمنٹ ہے, اس کو ابھارنے کی, زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں بچے فطرت پر ہوتے ہیں, خدا کی قسم یہ دکھا بھی دیں گے نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. اب بتائیں کہ بیٹا ہو کیا رہا ہے یہ, اور یہ کیوں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ کہ ان میں شوق شہادت اور جذبہ جہاد پیدا کیا جائے. نمبر 6, مالی تعاون کا معاملہ. یہ بات اصولاً پہلے بھی آئی, افغانستان کے ذیل میں بھی آئی, اب بہرحال فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے تعلق سے بھی آنی چاہیے. اس میں بھی تنظیم اسلامی کا, ظاہری بات ہے ہمارا کوئی باقاعدہ میکانزم ڈائریکٹ تو نہیں ہے اس میں, تو بعض ادارے جو یہ کام جنہوں نے شروع کیا, اور اب امید یہ ہے کہ مصر کی طرف سے غزہ کی طرف سرحد لگتی ہے, کم سے کم امداد کے لیے وہ کھلے تو یہ سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم نے بھی 3 اداروں سے کچھ معلومات کر کے ان کی تفصیلات اپنے رفقائے تنظیم کو دے دی ہیں. ہمارے جو ساتھی اور احباب رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ کریں, ہمارا باقاعدہ نظم نہیں. 1, دارالمقرنگی کراچی, مفتی تقی عثمانی صاحب سرپرستی کرتے ہیں. نمبر 2, الخدمت جو جماعت اسلامی کے تحت ایک ادارہ ہے. اور نمبر 3, خبیب فاؤنڈیشن, یہ بھی ایک ادارہ جن کے خاصے لنکس ترکی میں اور انٹرنیشنل جو بھی ویلفیئر ادارے ان کے ساتھ. اسی طرح الخدمت کے حضرات کا بھی بتانا یہ ہے کہ کچھ انٹرنیشنل جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کے تحت یہ کام کریں گے. آپ کا جہاں اعتبار ہو, جہاں سہولت ہو, آپ اور ہم یہ کوشش کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ سارا ہمارے بس میں وہ باتیں کر رہا ہوں میں, کوئی انہونی سی باتیں نہیں جو ممکنات میں سے نہ ہو. اور مالی تعاون میں اگر معاشی جبر آڑے آ رہے تو ہم اپنے اخراجات اور لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں, بہت سے لوگوں, سب کی بات نہیں کرتا, بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ نکالنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی. نمبر 7, احتجاج کرنا, آواز بلند کرنا, خواہ وہ پریس کلب پر ہو, وہ پرامن احتجاج کی شکل ہو. اسی طرح جو لوگ ووکل ہیں, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, یوٹیوبرز موجود ہیں، موٹیویشنل سپیکرز موجود ہیں، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کمانے والے، اس صلاحیت کو یہاں پر لگاؤ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے. نمبر 8، حکمرانوں اور مقتدر طبقات جن میں افواج امت بھی شامل ہیں ان سے مطالبہ کرنا. آپ بھی اگر امدادی سامان بھیجو تو آپ میں اور عوام میں فرق کیا ہے بھائی؟ آپ بھی اگر ڈونیشنز کی بات کرو تو آپ میں اور امت میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی مذمتی بیان دے دو، او آئی سی کا اجلاس کر لو گھر میں بیٹھ کے، اپنی کانفرنس روم میں بیٹھ کے اجلاس کر کے ایک آپ بیان داغ دو، تو آپ میں اور عوام میں فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے اور آپ کے پاس اختیارات موجود ہیں، تو حکمراں اور مسلم افواج ان کا تو بھرپور جواب آنا چاہیے. عربوں نے بنائی 34 ممالک کی کا فوجی اتحاد، ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب کو بنائے سربراہ، پتہ نہیں کدھر ہے وہ. ہاں وہ کدھر اور افواج کدھر ہیں بھائی؟ وہ عربوں کی بادشاہتیں بچانے کے لیے ایران کے مقابلے میں، ماضی کا قصہ جی. تو کیا خیال ہے گریٹر اسرائیل بنے گا تو تمہاری حکومتیں بچیں گی؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 9، اسرائیل کا ہر شہری فوجی تربیت یافتہ ہے. یہ جو بڑے معصوم بن رہے ہیں ان کو معصوم بننے کی اجازت نہیں ہے، فوجی تربیت یافتہ ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہونا چاہیے ظلم کے خاتمے کا. کبھی این سی سی کی ٹریننگ، اس کے 10-20 مارکس بھی ملتے تھے، میں کامرس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں معاف کیجئے گا، تو وہ بھی ختم. تو اگر وہ ظالم جابر ہو کر فوجی تربیت ایک ایک شہری کو دے رہے ہیں تو مسلمانوں کو جذبہ جہاد نہیں ان کو ملنا چاہیے، شوق شہادت ان میں نہیں ہونا چاہیے، ان کی فوجی تربیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی طرف توجہ. نمبر 10، سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات ختم کیے جائیں اسرائیل سے. جن عرب ممالک اور دیگر ممالک نے، مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، ایمبیسیز بند کرو، سفیروں کو واپس بھیجو اور اپنے سفیر وہاں سے بلاؤ اگر بھیج رکھے تو کوئی پریشر آئے گا. تجارتی تعلقات ختم کرو، یہ امت کے درد کا تقاضا ہے. اور عسکری طور پر بھی ان کی مدد ہونی چاہیے. یہ ایٹم بم کس لیے ہمارے پاس؟ یہ میزائل ٹیکنالوجی کس لیے؟ یہ مسلم ممالک کی افواج کس لیے ہیں؟ خالی پریڈ کرنے کے لیے؟ ہم مار دینے اڑا دینے کی بات ابھی نہیں کر رہے، آنکھیں تو دکھاؤ، اس کا حوالہ دے کر کوئی بات تو کرو. سارے خاموش بیٹھے ہوئے، بس ایران کے صدر نے تھوڑی بات کی ہے اور وہ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ اگر امریکہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اسرائیل کے پیچھے تو امریکی تنصیبات کو ہم نشانہ بنائیں گے. یا وہ لبنان کی حزب اللہ، اختلاف اپنی جگہ پر، ان کی طرف سے کوئی بات آئی تو کیا مسلمان افواج کی طرف سے بات نہیں آ سکتی؟ آنکھیں نہیں دکھا سکتے؟ ہمارا تقاضا ہے کہ اس بات پر توجہ کی جائے. نمبر 11 اسی کے ذیل میں آ گیا کہ سفارت خانے وغیرہ بند کیے جائیں. نمبر 12 یا 11 ہی کر لیں، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ہے گمبھیر ایشو مگر بہت بڑے پیمانے پر مسلم ممالک میں اسرائیل کے مصنوعات استعمال ہوتی ہیں، بند کرو تو مر نہیں جاؤ گے تم، تو یہ جھٹکا لگے گا معاشی طور پر بھی، کچھ سوچنے پر وہ مجبور ہوں گے. نمبر 13 کر لیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور کے خراسان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہاں سے افواج چلیں گی جناب مہدی کی مدد کے لیے. ابھی تو بڑی تباہی عربوں پر آنی، تفصیل کا موقع نہیں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطاب ہے رحمت اللہ علیہ، گلف وار کے بعد کے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور اس مستقبل، مستقبل کا منظر نامہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، احادیث کی روشنی میں موجود. تباہی بہت آنی ہے عربوں پر، مگر جناب مہدی تشریف لائیں گے، عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا. جناب مہدی کی نصرت کے لیے خراسان سے فوجوں نے چلنا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں خراسان، ایران کا کچھ حصہ، افغانستان کا مکمل حصہ اور پاکستان کے علاقہ جات شمالی، جو یہ ہمارے پہاڑی علاقے، قبائلی علاقے، اس کا بڑا حصہ، اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب PIA کہتے تھے، پاکستان، ایران اینڈ افغانستان. یہاں سے کالے جھنڈوں والے لشکر چلیں گے جناب مہدی کی نصرت کو، پوری زمین پر بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا. او بھائی یہاں کچھ کرو گے تو کل فوجیں جائیں گی نا، یہاں دین غالب کرو گے تو فوجیں جائیں گی نا. یہاں وہ فوج واقعتاً تقوی، ایمان، جہاد فی سبیل اللہ کے موٹوں پر عمل درآمد کرنے والی ہوگی تو جائیں گے نا. یہ محنت کرنا آج ہمارے ذمے. اس پر ایک آیت سنائی تھی، بات مکمل کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والوں کو تم اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا. اس ملک میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا یہ مستقبل کے اعتبار سے بھی اہم اور میری اور آپ کی نجات کے لیے بھی لازم. یہ میرے اور آپ کے بس میں کرنے کے کام وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم اپنے حصے کا کام کریں، حکمرانوں، مقتدر طبقات اور افواج سے مطالبہ کریں کہ تم اپنے حصے کا کام کرو تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.